لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و مولانا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
ثم الصلاة والسلام على اهل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتابه المجید وفرقانه الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور وذکرہم بایام اللہ انا فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. صلوات پڑھ دیں.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع ملا اور مجھے موقع دیا آپ حضرات نے کہ نیو جرسی کے مومنین سے عشر محرم کی ان مجالس میں خطاب کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور عشر مجالس اور محرم اور سفر کے ان پروگراموں میں اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو اور آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. آج آغاز محرم کی مناسبت سے پہلی مجلس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آغاز میں آج کی مجلس جو ہے وہ ایک تمہید اور پریمبل کے طور پر ہماری ایک، تاکہ ہم اپنے آپ کو آنے والی مجالس میں پریپیئر کر سکیں، اپنے آپ کو تیار کر سکیں. تو اس لحاظ سے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے. انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا، لیکن عشر مجالس میں میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ زیادہ تر مربوط ہوگا قیامت کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، اور اس دنیا کی اور آخرت کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہے، اور اس کے حوالے سے جو بہت سے ایشوز قرآن مجید میں موجود ہیں، اور قرآن میں جو آیات قیامت کے حوالے سے ہیں اور ڈیتھ اینڈ ڈائنگ کے حوالے سے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان موضوعات کو ان 12 یا 13 مجالس کے اندر کور کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کی توجہ اس بات کی طرف رہے کہ ایک اور ڈیمینشن جو میری مجالس میں خاص طور پر میں اس پر فوکس کرتا ہوں وہ ہے مورل اور ایتھیکل ڈیولپمنٹ، کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ ایک مورل کرائسس کا دور ہے. لہٰذا مورل اسپیکٹ اینڈ دا ایتھیکل اینڈ اسپریچول اسپیکٹ آف ریلیجن از ویری امپورٹنٹ فار می. So when we are talking about religion, so there are 3 different dimensions. So one is related to jurisprudential aspect, so we know how to pray, how to fast, how go for hajj, and there are rules and regulation. And one aspect is theological aspect, this is related to our intellectual aspect. And the third aspect, which is most important in my view, and this is the objective of prophets of God as well, which is moral, ethical, and our spiritual development. So I am also focusing this aspect ke jo akhlaqi hawale se hum kis tarike se apni rooh ko apne nafs ki tarbiyat ke liye hum mazhab se deen se hum kis tarike se istifada kar sakte hain, اور ہماری زندگی میں جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، وہ ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اور ہم اپنی زندگی کے مسائل کو اس کی بیس پر کیسے حل کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو میں خاص طور پر چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے، کہ ہمیشہ سے میرا اس بات پر زور ہوتا ہے اور جو افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں ہماری مجالس میں جو قرآن ہے اس کو سینٹرل اور فوکل جو حیثیت ہے وہ نہیں دی جاتی. قرآن کو ہماری مجلس کا مرکز اور محور ہونا چاہیے اور اسی کے گرد جو ہے وہ ہماری مجلس گھومنی چاہیے. لہٰذا میری کوشش یہ بھی ہوگی کہ آپ حضرات ان مجالس میں اس بات کی طرف توجہ کریں کہ قرآنی آیات جو ہے ان کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کیسے کی جاتی ہے, ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو قرآن سے فیملرائز کر سکتے ہیں, ہارمونائز کر سکتے ہیں, قرآن سے اپنے آپ کو مانوس کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے قرآن کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز قرار دے سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو میں ابتدا میں چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5, اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لقد ارسلنا موسیٰ بے آیاتنا, کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا, ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات دے کر بھیجا, اپنی علامات دے کر بھیجا, ان اخرج, تاکہ وہ قوم کا, تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے جا سکیں, تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے باہر نکال سکیں, ڈارکنیس سے باہر نکال سکیں اور لائٹ کی طرف جو ہے وہ لے جا سکیں. تو یہ جو ظلمات کا لفظ ہے اور اصطلاح ہے اور نور کی جو اصطلاح ہے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے, اس کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے, بہت گہرائی ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اے موسیٰ ان کو ایام اللہ, دا ڈیز آف اللہ سبحانہ وتعالی, ریمائنڈ دیم دا ڈیز آف اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی ون آف دا ریسپانسبلٹیز آف حضرت موسیٰ علیہ السلام ول بی ٹو ریمائنڈ دیئر پیپل, ہز پیپل, دا ڈیز آف اللہ سبحانہ وتعالی. اِنَّ فِذَلِكَ لَآيَاتٍ, بیکاز دیر آر سائنز آف اللہ سبحانہ وتعالی, بٹ دس از ناٹ, دی سائنز آر ناٹ انڈرسٹینڈ ایبل فار ایوری ون, فار دوز ہو آر آبزرونگ پیشنس, دوز ہو آر شوئنگ دیئر گریٹیٹیوڈ ٹورڈز گاڈ, جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں اور جو بہت زیادہ اللہ کا نعمتوں پر شکر کرنے والے ہیں, صرف وہ لوگ ہیں کہ جو ان سائنس کو سمجھ سکتے ہیں, ان علامات کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کسی کے سمجھ میں, یا قرآن مجید ایک اور مقام پر یہ فرماتا ہے کہ اول الابصار, کہ یہ آیات الہی وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو صاحبان بصیرت ہیں, دوز ہو آر پاؤنڈرنگ اوور دا سائنس آف اللہ سبحانہ وتعالی. تو جب آپ غور کرتے ہیں, جب آپ فکر کرتے ہیں, وین یو آر بیکمنگ انسائٹ فل پرسن, وین یو آر ایبل ٹو ڈسٹنگوش رائٹ فرام رانگ, سو دس از اندر کوالٹی, اندر اسکل. سم ٹائمس وی آر ویری ایجوکیٹڈ, سو وی ہیو کمپلیٹڈ آور یونیورسٹی ڈگریز, بٹ وی مے ناٹ ہیو حکمت, وی مے ناٹ ہیو وزڈم, وی مے ناٹ بی ایبل ٹو ڈسٹنگوش رائٹ فرام رانگ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو اولی الابصار ہیں, یہ صرف عالم نہیں ہیں بلکہ یہ صاحب حکمت ہیں, جو اپنی زندگی میں صحیح اور غلط کی تشخیص دے سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ آج کی اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, آیت کا ترجمہ میں بار بار آپ کے سامنے رکھوں گا, کہ پہلا پورشن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال سکیں اور روشنی کی طرف جو ہے وہ لا سکیں, تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ریمائنڈ کروا سکیں ایام اللہ کو. یہ یوم اللہ کس کو کہتے ہیں, ایام اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ ہر دن اللہ کا دن ہوتا ہے, کل یومن ہوا فی شانہ, ہر دن اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے جو اس کائنات میں ہمیں موجود ہوتی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے. لیکن قرآن کی اصطلاح میں یوم اللہ یا ایام اللہ, ہم اس لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں, میں نے قرآن مجید کی اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے, اس لیے کہ کربلا اور یوم عاشورہ اور محرم یہ ایام اللہ ہیں، یہ یوم اللہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر عاشورہ یا اگر یہ ایام محرم جو ہے یہ ایام اللہ ہیں، اگر یوم اللہ ہیں اور قرآن مجید یوم اللہ کو اپنی آیات میں بیان کرتا ہے، تو جب تک ہمیں ایام اللہ کے بارے میں قرآن کا نقطۂ نظر سمجھ نہ آئے، اس وقت تک محرم الحرام میں ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو اور اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے ایام اللہ کو سمجھیں، تاکہ ایام اللہ کے کنٹیکسٹ میں ہم محرم الحرام کہ جو خود ایام اللہ ہیں، ہم اس کے کانٹیکسٹ میں جو ہے اپنی رسپانسبلٹیز کو اور اپنی ذمہ داریوں کو ہم سمجھ سکیں۔ تو ہر دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض ایام ایسے ہوتے ہیں when we see the manifestation of the power of Allah subhanahu wa ta'ala, when we see the manifestation of the mercy of Parvardigar, when we see the manifestation of the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، تم ایام اللہ کی طرف ان کو متوجہ کرو۔ یعنی کون سے ایام اللہ؟ وہ ایام کہ جس وقت مثلاً مثال کے طور پر جب ہم نے حضرت نوح کو نجات دی۔ اب آپ دیکھیں حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی قوم کو نجات دی، جو چند افراد آپ کے ساتھ تھے، اور پوری قوم کو جو ہے اس کو غرق کیا اور اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں۔ عام حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن بعض جگہ اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ، اللہ تعالیٰ کی انگیجمنٹ ہمیں اس کائنات کے اندر نظر آتی ہے۔ اور جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ فرماتا ہے کہ وَسْنِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ قرآن کی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں قرآن کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ان مجالس میں دیکھنا ہے کہ قرآن کتنے گہرے میسیجز رکھتا ہے، قرآن کتنے اہم پیغامات رکھتا ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ، اب حضرت نوح، اب آپ سوچیں کہ کشتی بنانا چاہتے ہیں اور ایسے موقع پر کہ جہاں نہ بارش کا نام و نشان ہے، نہ جہاں پر جو ہے کسی قسم کا پانی ہے، نہ اب آپ ایسی سچویشن میں، مجھے بتائیں کہ لوگ جب وہاں سے گزر رہے تھے اور حضرت نوح کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو موک کرتے تھے، ٹانٹ کرتے تھے، ان کا تمسخر اڑاتے تھے۔ یہ بڑی سخت سچویشن تھی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، سائیکولوجیکلی بہت مشکل تھا کہ لوگ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وسن الخلق فلک، کہ اے نو تم کشتی کو بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں the presence of اللہ سبحانہ وتعالیٰ in our life is totally different from our theoretical understanding about the existence of God۔ یہ بہت ضروری ہے ہم اس کو سمجھیں کہ ہمارا زیادہ تر جو رابطہ ہے، حتیٰ مجالس کے ذریعے سے، جو مذہب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، جو ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو میں ایڈریس کرتا رہوں گا ان پوری مجالس میں، کہ جو تھیوریٹیکل آسپیکٹ ہے، جو تھیولوجیکل آسپیکٹ ہے، جو انٹلیکچوئل آسپیکٹ ہے، اس کو آنے کے باوجود نیسیسریلی یو مے ناٹ فیل دا پریزنس آف گاڈ ان یور لائف۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں اللہ ایبسنٹ ہو، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں امام موجود نہ ہو، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نبی موجود نہ ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل کیا ہیں، تو ہو سکتا ہے پروفز آف ڈیوائن ایگزسٹنس آپ کو پتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہوں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کیا میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا حضور اور اللہ تعالیٰ کی پریزنس ہے یا نہیں ہے، کیا میں پریکٹیکلی آئی ایم کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ناٹ۔ سو دیز آر ٹوٹلی ٹو ڈفرنٹ ایسپیکٹس۔ سو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو اپنی زندگی میں فیل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جو ہے ہمیں الگ سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، الگ سے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں ہاسپٹلس کے اندر اسپریچول کیئر پرووائڈ کرنے کے لیے جاتا ہوں، اور وین آئی ہیو ایکسپیرئنس ٹو پرووائڈ مائی اسپریچول کیئر ٹو دا ڈائنگ پیشنٹ، سو یو نو ڈائنگ پیشنٹس دے ہیو ٹوٹلی ڈفرنٹ ورلڈ، دے ہیو ڈفرنٹ اپروچ، دے ہیو ڈفرنٹ نیڈس، اینڈ ون مسٹ بی دیئر ٹو ایڈریس دیز نیڈس۔ بیکاز آپ ذرا سوچیں کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ یو آر ڈائنگ، یو آر جسٹ ڈائنگ، اینڈ دین فار ایگزامپل دیر آر لاٹ آف ایگزامپلس، بٹ دے آر سم آف دا پیشنٹس۔ لاسٹ ٹائم آئی واز وزٹنگ، سو دس واز ینگ پیشنٹ، اینڈ دین بیکاز آف کینسر ہی واز جسٹ ڈائنگ، سو ہی واز سیئنگ دیٹ آئی ایم ناٹ اسپرچولی پریپیئر ٹو گو، جسٹ ہی واز بیگنگ ٹو می، ہی واز، آپ کو دیکھیں ہاؤ مچ دس نیڈ از ڈیپ، کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسپرچولی ریڈی نہیں ہوں ٹو گو، اور ہم ابھی چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں موت نہیں آنی، لہٰذا ہمیں اس سوال کا ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، لیکن کتنا ضروری ہے کہ ہم اہیڈ آف ٹائم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو اسپریچولی پریپیئر کریں، تاکہ ہم اس دنیا کو چھوڑنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ ہم اس دنیا سے جانے کے قابل ہو جائیں۔ تو اس آیت کے اندر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس آیت میں یہ سوال اللہ تعالیٰ یہ اٹھانا چاہتا ہے کہ ایام اللہ سے مراد یہ ہے کہ میری پریزنس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بعض جگہ میری طاقت کا اظہار ہوتا ہے، میرے انتقام کا اظہار ہوتا ہے، میرے قہر کو تم دیکھ سکتے ہو، اور میری مرسی اور میری رحمت کو تم دیکھ سکتے ہو۔ میں نے قوم فرعون کو کیسے نجات دی، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ سے کیسے نجات دی۔ اس سے ہوتا کیا ہے، ان تمام چیزوں سے ایام اللہ کی طرف جب آپ کو بلایا جاتا ہے، فذکر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایز اے ہسٹوریکل ایونٹ جو ہے ایک سٹوری کے طور پر چیزوں کو دیکھیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک ڈیپ فلسفی موجود ہے کہ جس کی طرف جو ہے میں انشاءاللہ آنا چاہتا ہوں۔ لیکن بہرحال اب ہم جو ہے وہ اس لیول کے اوپر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ، اب یہ کویسچن ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کلینیکل پیسٹرل ایجوکیشن میں ہماری ایک کلاس میں یہ کویسچن جو ہے وہ ریز ہوا، اور میں نے دیکھا کہ کبھی شاید ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ کویسچن کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور کویسچن کیا تھا کہ جو کلاس میں ڈسکس ہوا، وہ یہ کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ میں اپنی زندگی میں کب اللہ کو فیل کرتا ہوں، فیل کرنا ایموشنلی اور کنیکٹڈنیس ٹو گاڈ، کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے کہ جب میں واقعاً فیل کرتا ہوں کہ میرا خدا میرے ساتھ۔ اب یہ ایک جو ہے فرض کرنے کے قرآن کی آیات میں، اور ہمارا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے کہ جب ہمارے اوپر مصائب آتے ہیں، جب ہمارے پاس مشکلات آتی ہیں، جب کلیمٹیز اور افلکشنز جو ہیں ہم اس کو فیس کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور اس وقت ہم اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ کلیمٹیز چلی جاتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے دیتا ہے، تو ہم پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جو ہمیں ایام اللہ کا مطلب یہ ہے، کربلا، امام حسین کی قربانی، امام حسین نے جو یہ کہا کہ جو اصحاب مجھے دیے گئے وہ کسی کو ایسے اصحاب نہیں ملے۔ کربلا کے میدان میں قدم قدم پر جو اس قربانی کے ڈفرینٹ آسپیکٹ ہیں، کہ جو ایک عظیم کامیابی امام حسین علیہ السلام نے حاصل کی، اور کس طریقے سے ہمیں وہاں پر اسلام کے مورل ایتھیکل اور اسلام کے جو نظام عبادات ہے، اسلام کا نظام عرفان ہے، اسلام کا نظام مختلف انداز میں کربلا میں ہمیں ملتا ہے، تو وہ سارا کا سارا وہاں پہ اللہ کی قدرت کا ظہور وہاں پر ہوتا ہے، کہ جو ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے، وہ چیز ہمیں اللہ سے قریب لے کے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اے موسیٰ تم ظلمات سے اپنے لوگوں کو نکالو۔ اب یہ ظلمات اور نور، یعنی اندھیروں سے نکالنا، یہ ظلمات ہر وہ چیز کہ جو انسان کو اندھیرے میں مبتلا کر دے، وہ جہالت بھی ہو سکتی ہے، وہ تکبر بھی ہو سکتا ہے، وہ گریڈینس بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ پہلا نقطہ ہم اس سلسلے میں یہ سمجھیں کہ انسان کی زندگی میں مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ وی آل آف اس وی ہیو ڈفرنٹ اسٹیجز اینڈ ڈفرنٹ لیولز آف ریلیجیوسٹی۔ فار ایگزامپل یو آر سٹنگ ان فرنٹ آف می، دا لیول آف اسپریچویلٹی، یور لیول آف اسپریچویلٹی از ڈفرنٹ فرام مائی لیول آف اسپریچویلٹی، یور لیول آف ریلیجیسنیس از ڈفرنٹ فرام مائی لیول، سو لیولز آر ڈفرنٹ۔ تو جو آپ کا ہائر لیول ہے جس تک ہم نے ابھی نہیں پہنچے، اور جس لیول پر ہم ہیں اس ہائر لیول کی نسبت سے ہم لوگ ڈارکنیس کے اندر ہیں، ہم لوگ ظلمات کے اندر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے جس لیول پر بھی موجود ہے، اس لیول پر ہم نورانیت کے حامل ہیں، ہم لائٹ کے اندر ہیں، لیکن جس چیز کو ہم نے اچیو نہیں کیا، جس لیول کو علم کے لحاظ سے انٹلیکچولی اور اکیڈیمیکلی فار ایگزامپل، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈارکنیس میں ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اس جرنی کو جاری رکھیں جو ایک اسپریچول جرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ہم ایک ہی جگہ پر ایک ہی لیول پر رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ تعالیٰ ہائر لیولز کے میٹرز کو پسند کرتا ہے، ہائر آبجیکٹیوز کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی میں جد و جہد کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی میں ہائر لیولز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس آیت میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر لمحہ اپنے آپ کو ظلمات سے نکال کر نور کے اندر لے کے جاتا ہے۔ اور نور کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ظاہر فی نفسہ و مظہر لغیرہ، جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی ظاہر کرنے والا ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ظلمت اور جو ہے نور، اب دیکھیں کہ ہم اس کو بلیک اینڈ وائٹ فارم میں نہ لیں، یہ بہت اہم ایشو ہے، اس لحاظ سے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک بان یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، یعنی آپ دیکھیں رات جب دن میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ تدریجن ہوتی ہے، وہ گریجولی ہوتی ہے، حتیٰ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ رات کس طریقے سے دن میں تبدیل ہو گئی، اسی طریقے سے یہ دن کس طرح رات میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ظلمات میں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے گریجولی اپنے آپ کو ظلمات سے نکال کر ہمیں نور کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تاکہ ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جہالت سے، تاریکی سے، ظلمت سے ہم اپنے آپ کو نکال سکیں۔ اور اسی طرح جب لوگ خراب ہوتے ہیں، جب لوگ جو ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے ان میں پرابلمز شروع ہوتی ہیں، مذہب سے دور ہوتے ہیں، خدا سے دور ہوتے ہیں، امام سے دور ہو جاتے ہیں، اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں، تو جب انسان راہ حق سے دور ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ نور سے ظلمت کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے۔ جب نور سے ظلمت کی طرف آپ چلتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، جیسے دن رات میں تبدیل ہوتا ہے، انسان ایک مرتبہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اچانک یہ دیکھتا ہے کہ وہ ظلمت اور ڈارکنیس میں چلا گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ قرآن مجید میں آپ حیران ہوں یہ دیکھ کے کہ ظلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو پلورل ٹینس میں استعمال کیا گیا، لیکن نور کا لفظ جو ہے وہ مفرد اور سنگولر فارم میں استعمال کیا گیا۔ یہ اس کے اندر کیا فلسفی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شر کا راستہ ہوتا ہے، جو ظلم کا راستہ ہوتا ہے، جو ظلم و ستم کا راستہ ہوتا ہے، جو باطل کا راستہ ہوتا ہے، اس میں کثرت ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جو حق کا راستہ ہوتا ہے وہ صراط مستقیم ہوتا ہے، وہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ دس راستے نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سبیل کی جمع ہے، پلورل ہے سبل کے، سبل کا مطلب ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے راستے آپ جا کر اور فائنلی آپ ایک ہائی وے پہ پہنچ جاتے ہیں. جب آپ ہائی وے پہنچ جاتے ہیں تو وہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے, لیکن جو شر کا راستہ ہے, باطل کا راستہ ہے, وہ اختلاف کا راستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے عرفا یہ بات کرتے ہیں, اگر بہت توجہ کیجئے گا, اگر ایک ایسا شہر بسایا جائے کہ جہاں پر اول و آخر تمام انبیاء اور آئمہ وہاں پر آ جائیں, 124,000 پیغمبر وہاں آ جائیں اور سارے امام وہاں پر آ جائیں اور تمام اولیاء اللہ آ جائیں, تو وہ قیامت تک آپس میں اختلاف نہیں کریں گے. اس لیے کہ جو نور کا راستہ ہے, جو خدا کا راستہ ہے, جو وحدانیت کا راستہ ہے, جو وحدت کا راستہ ہے, اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر ہمارے درمیان کسی جگہ پر بھی, چاہے وہ کمیونٹی لیول ہو, چاہے وہ فیملی لیول ہو, چاہے وہ کلیکٹیو لیول ہو, چاہے وہ سوشل لیول ہو, اگر ہم کسی مقام پر اختلاف سے دوچار ہوتے ہیں, وہ اختلاف جو ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی جگہ پر ہم باطل پر ہیں, کسی نہ کسی جگہ پر ہم حق سے دور ہو رہے ہیں. اس لیے کہ حق کا راستہ ایک ہے, اللہ کا راستہ جو نور ہے وہ بھی ایک ہے. صلوات پڑھ دیجیے. ابھی دیکھیے قرآن مجید میں آیت میں یہ ہے کہ اللہ ہو نور السماوات والارض, اللہ اپنے آپ کو نور کہتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ اگر میرا ٹاپک نہیں ہے, میں انشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہوں, کہ نور السماوات والارض اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے جو کتنی پیچیدہ ہے, آپ میں سے ماشاءاللہ صاحبان علم یہاں پر تشریف فرما ہے, آپ میں سے ہر شخص جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی اسپیشلائزیشن ہے, اس کا کوئی نہ کوئی ایریا آف ایجوکیشن ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں آپ اپنی نالج کے ذریعے سے, اگر آپ انجینئر ہیں, اگر آپ ڈاکٹر ہیں, اگر آپ سائیکولوجسٹ ہیں, جو بھی آپ ہیں, آپ کرتے کیا ہیں علم کے ذریعے؟ علم آپ کو روشنی عطا کرتا ہے. روشنی عطا کرنے کا مطلب ہے اس روشنی میں آپ چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں, اس روشنی میں اس کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھانا شروع کرتے ہیں آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نور السماوات والارض ہوں. اس کائنات میں جو ہمیں حرکت نظر آتی ہے, جو ہمیں موشن نظر آتی ہے, جو ہمیں ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں, اس ذرے ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے, یہ ڈارکنیس کے اندر نہیں ہے, یہ ظلمات کے اندر نہیں ہے. تم ہر ذرے کی جب باطن میں اتر کے دیکھو گے تو تمہیں میرا نور نظر آئے گا, تمہیں اللہ کا نور وہاں پر نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر, جب ایک وہ فزیکل باڈی جب اس پر ورک کرنا شروع کرتا ہے اور ڈیپسٹ لیول پر جاتا ہے, تو ایک ڈاکٹر ایسا بھی ہوتا ہے جو وہاں پر اللہ کے نور کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا, اور ایک ڈاکٹر ایسا ہوتا ہے جہاں پر وہ اللہ کے نور کو وہاں پر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. وہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنی پیچیدہ چیز جو ہے وہ بغیر ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کے وہ بن ہی نہیں سکتی, وہ وجود میں نہیں آ سکتی. سوال پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فذکرہم, کہ تم جو ہے وہ بِأَيَّامِ اللَّهِ, یہ جو ذکر یعنی ریمائنڈ کروانا, یہ بہت ہی اس کے اندر گہرائی ہے. اور ایام اللہ, ماہ محرم, میں اس سے رب دینا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن بہت جگہ پر یہ ریمائنڈ کرانے کی بات کرتا ہے. ہماری جو مشکل ہے وہ مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں, ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. ہماری پرابلم جو ہے وہ یہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ غافل یعنی غفلت, یعنی وی آر فارگیٹنگ سم تھنگ, بٹ سم ٹائمز وی آر ناٹ فارگیٹنگ. دیر از اے ان اٹینٹیونیس. اف وی آر ناٹ اٹینٹیو ٹو سم تھنگ, سم ون مسٹ بی دیئر ٹو ریمائنڈ اس. اصل ایشو ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو بھول گئے ہیں, اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. اصل یہ ہے, قرآن یہ کہتا ہے कि हमें तवज्जो करने की जरूरत है, हमें अटेंशन देने की जरूरत है, हमें जो है मुतवज्जे होने की जरूरत है। अगर हम मुतवज्जे हो जाए, ये जो हक और बातिल का मसला है, मैंने पूरा अशरा किसी मकाम पर मॉन्ट्रियल में इसके ऊपर पढ़ा है कि एक जगह ये होती है कि हम ये हमेशा बहस करते हैं कि ये हक और बातिल लोगों को समझ क्यों नहीं आता। फर्ज करें हम अपने आप को समझते हैं, हम हक पर हैं, तो दूसरे जो हैं वो क्यों नहीं इस हक को समझते। अगर आप इसकी गहराई में जाएं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमें हक समझ नहीं आता, वो इसलिए समझ नहीं आता कि हम ये कहें हक मुश्किल है और हमें समझ नहीं आता, बल्कि इसकी वजह यह है कि हम हक को समझना ही नहीं चाहते। आप याद रखिएगा, जब हमने अपनी जिंदगी में हम सीकर ऑफ ट्रुथ बन गए, जब हम अपनी जिंदगी में सीकर ऑफ नॉलेज बन गए, ये जुल्मात से नूर की तरफ ले जाना, ये कुरान मजीद का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी में हम हक से मोहब्बत करना शुरू करें, हम हक के मुतलाशी बने, हम सीकर ऑफ ट्रुथ बने। और जब भी हम हक की तलाश करेंगे, तो वो हक का तलाश करना और हक का मिलना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं तमाम मजाहिब में, इंटरफेथ प्रोग्राम्स में जब शिरकत करता हूँ, क्रिश्चियनिटी भी है, जूडाइज्म भी है, दूसरे मजाहिब भी हैं, मैं इसको बड़ी गहराई के साथ इस मसले को देखता हूँ कि ये लोग वाकयन हक को समझना ही नहीं चाहते। बात ये नहीं कि समझ नहीं आती, बल्कि समझना ही नहीं चाहते। और यही चीज हमारे यहाँ भी है अपने लेवल के ऊपर, कि हम भी चूंकि मुख्तलिफ किस्म के, हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ किस्म की इख्तलाफात हमारे यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ अप्रोचेज मौजूद हैं, अकायद में भी इख्तलाफ शुरू हो गया है। तो यहाँ पर भी ये है कि हम हक को जिस दिन समझना शुरू कर दें, कोई शख्स पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, बहुत तवज्जो कीजिएगा, कहा जब आप किसी मकाम पर बात कर रहे थे हक और बातिल की, तो कहा कि या रसूलल्लाह, मैं हक को कैसे समझ सकता हूँ, कैसे मुझे पता चलेगा कि हक जो है ये है। तो आपने अपनी तीन उंगलियां जो हैं उसके कल्ब के ऊपर रखी और कहा कि जब भी तुम अपने कल्ब से, अपने दिल से कुछ पूछोगे, तो ये कभी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा, ये हमेशा तुमसे सच बोलेगा। असल चीज ये है कि हम हक को समझने के जो है वो काबिल हो सकें। तो फज़क्किर हम के ए मूसा, तुम अय्यामुल्लाह को रिमाइंड कराओ। ये नहीं है कि हम सिर्फ तारीख को पढ़ें, नहीं, बल्कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में कुरान का जो मैसेज यहां से हासिल होता है वो ये कि हम अपनी जिंदगी में जिस चीज की सबसे बड़ी डेफिशिएंसी हमें नई नस्ल के अंदर नजर आती है, इन आवर न्यू जनरेशन वी आर इन रियल सेंस वी आर लैकिंग इन दिस एस्पेक्ट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू पे अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट इन आवर लाइफ, दैट वी आर नॉट गेटिंग लेसन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। कुरान कहता है कि हमें दर्स हासिल करना चाहिए, कुरान कहता है कि हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, कुरान कहता है कि हमें जिंदगी में लेसन हासिल करना चाहिए। हमारी जिंदगी में, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम उससे लेसन हासिल नहीं करते। हमारे इमाम ये फरमाते हैं, आठवें इमाम ये फरमाते हैं कि मोमिन की निशानियों में से एक ये है कि वो हर चीज से दर्स हासिल करता है, वो हर चीज से सबक हासिल करता है। इबरत का मतलब क्या है? इबरत का मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह उबूर करके जाते हैं। इबरत यानी उबूर करना, यानी आप जब एक मकाम पर हैं तो आप पुल या ब्रिज को क्रॉस करते हैं, तो वो चीज जो आपको इल्म नहीं होता, उस चीज का इल्म हासिल हो जाता है। तो इबरत का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी चीज से लेसन हासिल करते हैं, इबरत हासिल करते हैं, तो वहां पर हम जो है जिस चीज को नहीं जानते उसको जानना शुरू कर देते हैं। ये एक चीज कि जब हम रिमाइंड कराने की बात करते हैं, और दूसरी चीज जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात में और कुरान में है, और वो ये है कि जब तक हम अपने आप को बेदार नहीं करते, जब तक हम अपने आप को अवेक नहीं करते, उस वक्त तक हम किसी भी मकाम पर, हमारी कोई रिलीजियस और स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं हो सकती। اگر آپ وہ مشہور کتاب اٹھا کر دیکھیں کہ جس پر میرے تفصیلی لیکچرز موجود ہیں کہ منازل السائرین پریکٹیکل مسٹیسزم پر، کہ جس میں خواجہ عبداللہ انصاری نے 100 stages کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان 100 stages کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ کون سے پریکٹیکل اسپیکٹس اور سٹیپس ہیں کہ جن کو طے کر کے آپ اسپریچول ڈیولپمنٹ اور اپنی اسپریچول جرنی کو ظاہر کر سکتے ہیں. اس میں جو پہلی سٹیج ہے وہ ہے یقظہ. یقظہ کہتے ہیں بیداری، یعنی جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے ہمیں اپنی بیماری کا علم نہیں ہوگا، جب تک ہمیں اپنے مرض کا علم نہیں ہوگا تو ہم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے نہیں جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے اس وقت جائیں گے جب ہم خود ڈینائل کی سٹیج پر نہ ہوں. اگر ہم خود اپنے ڈینائل کی سٹیج پر ہوں گے تو ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. یہی حال مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہے کہ جو ہماری کمیونٹیز میں بہت زیادہ ہے. چونکہ ہم ڈینائل کی سٹیج پر ہوتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم سائیکیٹرک کے پاس جائیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں. اسی طریقے سے جو اسپریچول سکنس ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو اخلاقی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بھی جب تک ہمیں اس کا علم نہ ہو، جب تک ہم بیدار نہ ہوں، جب تک مجھے پتہ نہ ہو کہ میں تکبر کا شکار ہوں، جب تک مجھے پتہ نہ ہو کہ میرے اندر گریڈینس پائی جاتی ہے، جب تک مجھے پتہ نہ ہو میرے اندر اگنورنس پائی جاتی ہے، جب تک مجھے اپنی جہالت کا علم نہ ہو، تو اس وقت تک میں اس جہالت کو دور بھی نہیں کروں گا. اسی لیے کہتے ہیں ایک جہل مرکب ہے اور ایک جہل بسیط ہے. جہل بسیط انتہائی بہتر ہے، اس لیے کہ جہل بسیط کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک جہالت ہے، یعنی ایک تو آپ جاہل ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں. لیکن جہل مرکب خطرناک ہے کہ ایک تو آپ جاہل ہیں اور آپ اس سے بھی جاہل ہیں کہ آپ جاہل ہیں. یعنی ہمیں یہ بھی علم سلوات پڑھ دیجیے. یہ بہت خطرناک سٹیج ہے کہ ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ ہمیں پتا نہیں ہے، ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ، اور اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. یہ واقعاً ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اب آیت کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تعالیٰ ان رازوں سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینے میں موجود ہیں، اور ان رازوں سے بھی واقف ہے اخفا وچ آر مور ہڈن، یعنی جس سے تم بھی واقف نہیں ہو. یعنی تمہارے اندر جو بیماریاں ہیں، تمہارے اندر جو مشکلات ہیں، تمہیں خود بھی نہیں پتا جب تک امتحان کا وقت نہیں آتا. جب امتحان سے، دیکھیں آپ ہماری زندگی میں کبھی کبھی، میرے ساتھ بھی ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، کہ جس کو آپ ساری عمر اپنا دوست سمجھتے رہے ہیں، جب وقت آتا ہے کہ آپ کو اس کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جب وقت آتا ہے آپ کو اس کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اور پھر خود انسان کو اگر پتہ چلے نہ چلے، لیکن دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنے تکبر میں مبتلا ہے، یہ شخص میں کتنا دنیا داری ہے، کتنی دنیا پرستی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر، انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا اس آیت کی طرف، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس دنیا میں خبیث اور پاکیزگی کو، یعنی اچھے اور برے کو، جو ہمارے اندر اچھائی اور برائی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس دنیا میں اس کو ظاہر کروں گا. میں آخرت میں تو کروں گا ہی، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اندر سے چھپاؤں اپنے شر کو، اپنی برائی کو، اور دوسروں کو نیک بن کے دکھاؤں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں خبیث کی خباثت کو اس دنیا میں ظاہر کروں گا اور پاک شخص کی پاکیزگی کو بھی اس دنیا میں ظاہر کروں گا. صلوات پڑھ دیجیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوب الَّتِي فِي الصُّدُور، یہ جو ہمیں حقیقت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہم جب تک اپنے آپ کو بیدار نہیں کریں گے، جب تک اپنی آنکھیں، کون سی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فزیکل آنکھوں کی اہمیت نہیں، یاد رکھیے گا، فزیکل آنکھیں، اگر آپ کی فزیکل بلائنڈنیس ہے اور ایک بلائنڈنیس آف ہارٹ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے कि जब इंसान की दिल अंधा हो जाता है तो वो हकीकी माना में अंधा होता है। जब इंसान जाहिरी तौर पर अंधा होता है, नाबीना होता है, तो उसके पास एक रिप्लेसमेंट होती है। वो स्टिक भी ले सकता है, वो किसी की बहुत तवज्जो कीजिएगा, वो दूसरे की रहनुमाई भी हासिल कर सकता है, वो डॉग जो है वो भी उसके साथ इस्तेमाल करके वो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, रहनुमाई करते हैं। लेकिन जो शख्स अपने कल्ब का अंधा हो जाए, जिसका हार्ट ब्लाइंड हो जाए, उसकी कोई दुनिया में चीज उसकी मदद नहीं कर सकती। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग आंखों के अंधे नहीं हैं, बल्कि इनके कल्ब जो हैं वो अंधे हो चुके हैं। सलावत पढ़िए एक मरतबा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, एक छोटी सी बात और आपकी जहमतों को तमाम, इंशाल्लाह हम गुफ्तगू को लेकर आगे बढ़ेंगे। कुरान ये फरमाता है, जिस आयत की मैंने तलावत की, कि इन्ना फी ज़ालिक लआयातिन, इस अय्यामुल्लाह को मुतवज्जे करना, इसमें आयात हैं, अल्लाह ताला के साइंस हैं, अल्लाह ताला की अलामत हैं। अलामत किस लिए होती है? मसलन ये जो साइन बोर्ड्स होते हैं, ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि इन साइन बोर्ड्स के जरिए आप किसी हकीकत तक पहुंच सकें, किसी मैसेज तक पहुंच सकें। अगर आप उन साइन बोर्ड में स्टक हो जाएं, और आप फर्ज करें कि आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, साइन बोर्ड बता रहा है कि फला शहर जो है न्यूयॉर्क कितना दूर रह गया, अब आप गाड़ी से उतरें और उस साइन बोर्ड के नीचे बैठ जाएं, तो क्या होगा? असल तो मतलब नहीं, हमारा हाल तकरीबन यही है कि जो अलामतें हैं हम उनको हदफ समझ बैठे हैं, जो वसीला है हम उसी को मकसद समझ बैठे हैं। जरूरी यह है कि हम वसीले को वसीला समझें और उस वसीले के जरिए असल हदफ तक पहुंचने की कोशिश करें। सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा। अल्लाह ताला यहां पर फरमाता है कि इन्ना फी ज़ालिक लआयातिन, इसमें आयात हैं, मेरी निशानियां हैं, मेरी निशानियों के जरिए से मुझ तक पहुंचो। लेकिन ये अब लआयातिन जो है वो हर शख्स के लिए ओपन है। जो शख्स मर्जी अल्लाह ताला की आयात के जरिए से पहुंच सकता है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, बड़ा खूबसूरत नुक्ता है कुरान मजीद का। लेकिन अल्लाह ताला एक तरफ ये कहता है, जैसे कहते हैं ना हुदल लिन्नास, हिदायत है ये कुरान तमाम लोगों के लिए। लेकिन हासिल कौन करते हैं हिदायत? वो करते हैं जो साहिबान ईमान होते हैं। हिदायत सबके लिए है, इमाम हुसैन मेरे और आपके लिए नहीं है, इमाम हुसैन पूरी कायनात के लिए हैं, इमाम हुसैन पूरी इंसानियत के लिए हैं। लेकिन इमाम हुसैन से इस्तफादा कौन करते हैं? वो लोग करते हैं जो साहिबान ईमान हैं। लिहाजा इसी तरीके से आयात इलाही जो है वो तमाम लोगों के लिए है, आप सब जो हैं उस तक पहुंचे। लेकिन अमलन कौन पहुंचते हैं? कुरान ही कहता है ले कुल्ले सब्बारिन शुकूर, जब तक आप में ये दो खसूसियात ना हो आप कभी आयात इलाही को समझ नहीं सकते। एक तो ये, न सिर्फ आप, देखें सीगा मुबालगा है, एग्जिजरेशन है, न सिर्फ ये कि आप अपनी जिंदगी में अहले सब्र हो, सब्र करने वाले हों, बल्कि आप कसरत से सब्र करने वाले हों, शिद्दत के साथ सब्र करने वाले हों, सब्बार और कसरत से शुक्र करने वाले हों। यानी अगर हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हमें अपने आप को गुम नहीं कर देना चाहिए, बल्कि हमें सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ जो है वो जिंदगी को, मसाइल को, मसाइब को फेस करना चाहिए। और अगर कोई नेमत हमें मिलती है तो उस नेमत के जरिए से हम अपने आप को मगरूर ना कर दें, अपने आप को एरोगेंट बिहेवियर अपने अंदर डेवलप ना करें। अगर हमारे अंदर ये दो सलाहियतें पैदा हो जाएं, तो हमारे रास्ते में जो भी अल्लाह की अलामात होंगी, हम उन हो नहीं सकता कि उन अलामात के जरिए से हम अपने रब तक ना पहुंच सकें। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाल्लाह तफसील के साथ मसाइब भी आने वाली मजालिस के अंदर मैं पढ़ूंगा। इस वक्त चंद जुमले हैं जो आपकी खिदमत में मसाइब के। खुदावंद मुताल सिवाय गम हुसैन के आपको किसी गम में ना रुलाए। बड़ा सख्त वक्त है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, جب وہ مدینے سے روانہ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تاریخ ضرور سنتے ہیں, ہم تاریخ ضرور پڑھتے ہیں, لیکن مصائب کی اس منزل میں میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا امام حسین کی اس سچویشن کو ویژولائز کرنے کی بھی کوشش کریں کہ کتنا سخت وقت ہوتا ہے. ایک وہ کہ جو علم اور دانش, تقوی اور پرہیزگاری کی انتہائی منزلوں پر ہو, اور دوسری طرف یزید اور ابن زیاد اور ولید جیسے جاہل, متکبر اور دنیا پرست جو ہیں, جب حسین جیسے کو بیعت کا مطالبہ کریں. آپ یہ جو ظاہری طور پر امام حسین پر ظلم ہوا وہ ایک طرف, لیکن اس سائیکولوجیکل کنڈیشن کو آپ سوچئے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور ولید نے امام حسین کو اپنے دربار میں بلایا, تو نوجوان 30 جوانوں کے ہمراہ جب امام حسین علیہ السلام دربار میں جانے لگے, تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ابو الفضل العباس, علی اکبر اور ان کو سب کو کہا کہ تم بھی امام حسین کے لیے جاؤ, اور دیکھو اگر کوئی مصیبت کی گھڑی آئے تو حسین کو اکیلے نہ رہنے دینا. بس عزادارو میں مختصر کرتا ہوں, جب حسین کی دربار میں آواز آئی اور مروان ملعون نے قتل کی دھمکی دی, تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے, کیا تیری یہ مجال, کسی کی یہ مجال کہ مجھے قتل کر سکے. یہ آواز کا آنا تھا. ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوان اندر داخل ہوئے, ابو الفضل عباس سب سے آگے تھے, عباس نے تلوار نیام سے نکالنا چاہی, حسین نے کہا عباس تلوار کو نیام سے نہ نکالو, عباس ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے. بس عزادارو جب حسین دربار سے واپس آئے, زینب بڑی جو ہے وہ تڑپ کر انتظار کر رہی تھی, پوچھا بھیا کیا خبر لائے ہو, حسین نے زینب کو کہا کہ بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, اب سامان سفر باندھ لو. عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عبداللہ بن سنان یہ کہتا ہے کہ میں جب انہی دنوں میں جب مدینہ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ گویا مدینہ میں عجیب قسم کی اداسی چھائی ہوئی ہے, میں نے دیکھا کہ مدینہ کی عجیب قسم کی کیفیت ہے. میں نے کسی سے پوچھا یہ لوگوں کے چہرے پریشان کیوں ہیں, یہ لوگوں کے چہروں پر اداسی کیوں ہیں, تو کسی نے کہا کہ آج نواس رسول وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہے, یہ اس کے نتیجے میں ہمیں مدینہ میں یہ اداسی نظر آ رہی ہے. یہ شخص یہ کہتا ہے عبداللہ بن سنان کہ میں در دولت پر جانا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کس طرح مدینہ کو چھوڑتے ہیں. عزادارو یہ کہتا ہے شخص, راوی یہ کہتا ہے کہ جب میں حسین کے در دولت پر پہنچا, اس جگہ پر پہنچا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سے ناقے موجود ہیں, ان پر سامان جو ہے وہ بار کیا جا رہا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ وہ ناقے آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر وہ ناقے آتے ہیں کہ جس پر محملیں بھی موجود ہیں, جس میں کجاوے بھی موجود ہیں, جس میں اماریاں بھی موجود ہیں, جس میں پردے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. یہ راوی یہ کہتا ہے. پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک در دولت سے ایک بی بی جو ہے وہ پردہ پوش وہ باہر نکلتی ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھتا ہے, ان کو معظمہ کو عزت کے ساتھ ناقے پر بٹھاتا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, کہا کہ یہ قاسم ہے, حسن کا بچہ, اور یہ جو ہے بیوہ ہے ام فروا. کہتا ہے راوی کہ اتنے میں میں نے ایک اور بی بی کو دیکھا, ایک اور موسمہ کو دیکھا جو در دولت سے باہر آئی, ان کو دیکھنا تھا کہ کڑیل جوان آگے بڑھا, اس بی بی کو بڑے احترام سے ناقے پر سوار کیا. اس کے بعد ایک اور بی بی جب در دولت سے نکلتی ہیں, ان کو دیکھ کر یہ بچہ بھی آگے بڑھتا ہے, یہ کڑیل جوان بھی آگے بڑھتا ہے, ایک جوان اور آگے بڑھتا ہے. میں نے کہا یہ کون سی بی بی ہے, کہا کہ یہ علی کی چھوٹی بیٹی, یہ ام کلثوم ہے. عزادارو میں یہ دیکھتا رہا کہ اس طرح سے اب میں نے دیکھا کہ ایک بی بی جب در دولت سے نکلتی ہیں, اس سے پہلے میں دیکھتا رہا کہ حسین اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں, لیکن اس بی بی کا در دولت سے نکلنا تھا کہ اس کے احترام میں قاسم بھی آگے بڑھے, علی اکبر بھی آگے بڑھے, عباس بھی آگے بڑھے اور حسین بھی آگے بڑھے. اور میں نے پوچھا ارے یہ کون سی بی بی ہے جس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے؟ کہا راوی کیا تجھے پتا نہیں ہے, ارے یہ علی کی بڑی بیٹی یہ زینب ہے کہ جو آج ناقے پر سوار ہو رہی ہے. بس میں کہوں گا شہزادی یہ 28 رجب کا مدینہ ہے, ارے ایک محرم کی 11 تاریخ بھی ہے جب آپ بچوں کو سوار کرا چکی, بیویوں کو سوار کرا چکی, اپنے بھتیجے بیمار بھتیجے کو سوار کرا چکی, اماں فضا کو سوار کرا چکی, اب زینب جب سوار ہونا چاہتی ہیں تو ایک مرتبہ پشت ناکا کو دیکھتی ہیں, کبھی کبھی اپنی بے بسی کو دیکھتی ہیں, اپنی بے کسی کو دیکھتی ہیں. عزادار و ارباب مقاتل لکھتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا ایک مرتبہ زینب نے مقتل کی طرف رخ کیا, لیکن بھائی حسین کو نہیں بلایا, علی اکبر کو نہیں بلایا, اونو محمد کو نہیں بلایا, ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھا. بھیا عباس کل مدینے میں آپ نے بڑی شان سے مجھے سوار کرایا تھا, بھیا عباس آج زینب سوار ہو رہی ہے, کوئی سوار کرانے والا نہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, انك مجيب الدعوات, انك على كل شيء قدير, برحمتك يا ارحم الراحمين.
يا حسين, يا حسين,
يا حسين.